الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا شعور بہت ہو رہے ہیں آپ لوگ کو نہیں محسوس ہو رہا ہو رہا ہے شکر ہے بند ہو گیا یہ اس کو کھولیں کیا ہو گیا اس کو محرم کے حوالے سے دو تین مسائل بیان کروں گا آج جو درس قرآن کی ترتیب چل رہی ہے وہ پھر اگلے ہفتے سے انشاءاللہ اس کو چلائیں گے جمعے کے دن میرا بیان ہوا ہے کہ ہم محرم کیسے منائیں بیان کا نام کیا ہے ہم محرم کیسے منائیں وہ بیان ضرور سنیں آپ لوگ اس میں آپ کو محرم منانے کا اسلامی طریقہ پتہ چلے گا انشاءاللہ ابھی جو منانا جس طرح سے ہم لوگ منا رہے ہیں عام طور پہ جو پبلک جس طرح سے محرم منا رہی ہے وہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے بھائی دو بڑے فرقے ہیں نا اسلام میں ایک سنی اور شیعہ تو آپ لوگ کیا ہیں سنی ہیں تو اگر سنی ہیں تو سنی طریقے سے محرم منائیں اگر شیعہ ہیں تو شیعہ طریقے سے منائیں تو ہر آدمی اپنے مذہب کو اپنے مسلک کو فالو کرتا ہے تو محرم میں جو ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے 10 محرم کا روزہ رکھنا عاشورہ کا روزہ اس کی فضیلت ہے اسلام میں دوسری بات ایک یہ ہے محرم کیسے منائیں وہ تو میں بتا دیا جمعے کا بیان سنیں اب میں دوبارہ اس پر بیان کروں گا تو پھر بار بار ایک ہی چیز کا تکرار ہو جائے گا ایک چیز ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام میں تمام صحابہ کو ہر لحاظ سے اہل بیت پہ ترجیح دیتے ہیں یہ غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتے تھے ان کی دو قسمیں ہیں ایک رشتہ ہوتا ہے نسبی اور ایک رشتہ ہوتا ہے سسرالی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو پہچان کرائی ہے فرمایا ہو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک پانی سے بنایا اور اسے نسب والا بنایا اور سسرال والا بنایا تو رشتہ داری کتنی قسم کی ہوتی ہے بولے نا بھائی ایک ہوتے ہیں نسبی جس کو خونی رشتے بھی کہا جاتا ہے خونی رشتے جیسے آپ کی اولاد ہے آپ کے بھائی اور آپ کی بہنیں ہیں آپ کے چچا ماموں پھپھی خالہ یہ رشتے کون سے رشتے ہیں بول لو بھائی بول لو خونی بلڈ آپ بیان کے بعد مجھ سے ملیں چھوٹا سا کام ہے آپ سے یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا بلڈ جس کو خونی رشتے کہا جاتا ہے اور ایک رشتے ہوتے ہیں جو باقاعدہ ایجاب و قبول سے وجود میں آتے ہیں یعنی وہ پہلے سے نہیں ہوتے ایک ایگریمنٹ کے تحت وہ آپ کے رشتہ بن جاتا ہے وہ ہوتے ہیں سسرالی رشتے بڑے خطرناک قسم کے عام طور پہ معاشرے میں پائے جاتے ہیں یہ وہ رشتے ہیں جو آپ نے خود اپنے گلے میں اپنی مرضی سے ڈالے ہوتے ہیں وہ ایجاب و قبول ہو گیا بھائی ہاں بھائی قاضی صاحب نے کہا تمہیں یہ قبول ہے آپ نے کہا قبول ہے تو جیسے ہی قبولا تو وہ جو بیوی ہے وہ آپ کی بیوی بن گئی وائف بن گئی اللہ نے نہیں بنائی تھی آپ نے خود اپنی مرضی سے بنائی لیکن اللہ نے اس کو آپ کے بنوانے سے بنا دیا آپ کی بیوی بنا دیا بھائی ٹھیک ہے تم یہ چاہتے ہو تو یہ تمہاری بیوی بن گئی اب اس میں اس کی جو بیوی کی جو اماں ہے وہ آپ کی کیا بن گئی ساس اور بیوی کی اگر پہلے سے پہلے شوہر سے کوئی بیٹی تھی تو وہ آپ کی کیا بن گئی؟ بیٹی. اب اس سے آپ کے لیے نکاح کرنا حرام, اور بیوی کی ماں سے نکاح کرنا بھی حرام. ساس بن گئی وہ, یعنی وہ ماں بن گئی آپ کی. حتیٰ کہ اگر بیوی کو آپ طلاق بھی دے دیتے ہیں تو بھی اس کی ماں سے قیامت تک نکاح نہیں کر سکتے, اور اس کی ماں سے پردہ بھی نہیں رہتا, وہ بیٹا بن جاتا ہے داماد اپنی ماں کا. تو انگریزی زبان ویسے تو اتنی فصیح و بلیغ نہیں ہے جیسے عربی ہے, لیکن بعض الفاظ انگریزی میں بڑے زبردست ہیں جو بالکل شریعت کے معنی ہی کی عکاسی کرتے ہیں. تو ساس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے مدر ان لا, یہ بالکل صحیح صحیح ترجمہ ہے, یعنی قانون کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ آپ کی ماں ہے. اب انگریز اس کو اپنا لا کہتے ہیں کہ ان کا جو لا ہے اس کے لحاظ سے ماں ہے, لیکن ہم لا کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شریعت. ہم انگریزی اپنے حساب سے بولیں گے نا بھائی, ہماری انگریزی کیسی ہوگی؟ ہمارے حساب سے ہوگی. ایک ہمارے ایک دوست تھے کوئٹہ کے, پٹھان, بڑے زبردست آدمی تھے. تو انہوں نے مجھے, بڑے سیدھے سادے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری پشتو میں, یعنی کوئٹہ کی پشتو جو ہے یہ انگلش سے بہت ساری چیزوں میں ملتی ہے. میں نے کہا یار پشتو کے بارے میں آج تک میں نے نہیں سنا کہ وہ انگریزی زبان سے ملتی ہے. انہوں نے کہا نہیں, بہت سارے الفاظ ہماری پشتو میں, یعنی ہم انگریزی میں پشتو کے ہیں, انگریزی زبان میں بہت سارے الفاظ کہاں سے گئے ہیں؟ پشتو کے. میں نے کہا مثلاً, کہتے ہیں ہمارے ہاں جب کوئی مختصر راستے سے جاتا ہے تو پشتو میں اس کو کہتے ہیں شارٹ کاٹ. اسے کیا کہتے ہیں؟ شارٹ کاٹ. میں نے کہا بے بھائی یہ شارٹ کٹ انگلش کا لفظ ہے جو آپ کے ہاں رائج ہو کے آپ نے پشتو میں گھسیڑا ہے اس کو. ٹھیک, اب چونکہ آپ کو انگلش نہیں, وہ بےچارے میرے گاؤں کے تھے دیہاتی سیدھے سادے, تو آپ کو چونکہ انگلش نہیں آتی ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ شارٹ کٹ لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے, تو وہ انگلش سے کہیں ادھر ادھر سے گھوم گھام کے آپ کے گاؤں میں آ گیا, آپ نے اس کو شارٹ کٹ کو بنا دیا شارٹ کاٹ. اب آپ نے کسی انگریز سے سن لیا شارٹ کٹ تو آپ کو لگا یار یہ شارٹ کاٹ ہمارے گاؤں کا لفظ گورے بھی استعمال کر رہے ہیں. تو لیکن بعض چیزیں واقعتاً انگلش میں ایسی ہیں جو ہماری زبانوں سے گئی ہیں. فارسی میں بردر, برادر کہتے ہیں نا, تو یہ فارسی کا لفظ گوروں کے ہاں بردر بن کے چلا گیا. اور اسی طرح ارتھ, عربی میں ارض جو زمین ہے, یہ انگلش میں یہ جب لفظ گیا تو کیا بن گیا؟ ارتھ. تو بہت سارے لفظ انگلش میں عربی سے آئے ہیں, فارسی سے آئے ہیں, کیونکہ پہلے مسلمانوں کی حکومتیں تھیں, یہ لوگ ہمارے تابع رہا کرتے تھے, تو انہوں نے ہم سے سیکھا, ابھی ہم پہ آ گئے ہیں, ہم ان کے ماتحت ہو گئے ہیں, تو الٹی کہانی چل رہی ہے. تو یہ جو لفظ ہے مدر ان لا, گورے تو کہتے ہیں ہمارے قانون کے لحاظ سے, مگر ہم اس کا اپنی زبان میں کیا ترجمہ کریں گے؟ شریعت کے قانون میں یہ کیا ہے؟ آپ کی ماں ہے. تو یہ رشتے کہلاتے ہیں سسرالی, ان کو آج کل اسرائیلی بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ جو داماد ہے نا وہ سسرال کے سامنے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے فلسطینی اسرائیلی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. کوئی اسرائیلی اور فلسطینی بیچارہ کیسا ہے اس پہ خوف سے ہوتا ہے نا, ایک اسرائیلی بڑے ظالم ہوتے ہیں. تو سسرال اسرائیل سے ملتا جلتا لفظ ہے, تو آپ بعض لوگ اس کو مجازن اسرائیل بھی کہتے ہیں, جو بڑے ہوتے بڑے ظالم ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی اچھے کی رپورٹ رکھے, لیکن داماد لوگ بیچارے کافی ٹھٹرے ٹھٹرے سے رہتے ہیں. تو انگریزوں کے ہاں یہ ٹینشن اب ختم ہو گئی, صرف الفاظ رہ گئے ہیں, مدر ان لا رہ گئی, مگر مدر ان لا ان کے یہاں ہے ہی نہیں, کیونکہ گرل فرینڈ جب بنا لیا کسی کو تو گرل فرینڈ کے تو کوئی رشتہ نہیں ہوتا نا, نہ اس کی اماں آپ کی اماں ہے, نہ اس کی بچی آپ کی بچی, کچھ بھی نہیں. تو یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ خود سے باقاعدہ پیسے خرچ کر کے, چھوارے پٹوا کے, پورا ایک رشتہ قائم کر کے ایک اپنا ایک الگ سے ایک بنا لیتے ہیں سسرالی رشتہ. تو قرآن مجید میں رشتوں کی پاسداری کا اللہ نے بہت زیادہ حکم دیا ہے, بہت زیادہ, درجنوں آیات ہیں کہ جنتی لوگ رشتہ داری جوڑتے ہیں, رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں, اس کی بہت زیادہ شریعت میں تاکید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة قطات, رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج دوستی کے رشتوں کو تو اہمیت دی جاتی ہے, جن رشتوں کو اللہ نے رشتہ بنایا ان کو اہمیت نہیں دی جاتی. تو اللہ نے کتنی قسم کے رشتے بنائے ہیں؟ میں سبق یاد کروا رہا ہوں نا، دو، ایک خونی رشتے اور ایک سسرالی رشتے. دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے، دونوں کے اپنے اپنے فضائل ہیں، مگر خونی رشتوں کو شریعت نے ترجیح دی ہے سسرالی رشتوں پہ. آپ خونی رشتوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، سسرالیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، لیکن کہیں تعارض آ جائے، بھائی آپ کی دعوت کی ہے آپ کے برادر نسبتی نے، بیوی کے بھائی نے، اور ایک اسی دن اتنے ہی بجے آپ کی دعوت کی آپ کے سگے بھائی نے، اور دونوں ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی میری دعوت میں اتوار ہے آج، تم نے لنچ میرے ساتھ کرنا ہے. جو وائف کے بھائی ہیں نا، جس کو سالہ کہا جاتا ہے، برادر نسبتی کہا کریں، اچھا لفظ ہے. تو برادر نسبتی نے، برادر ان لا نے آپ کو کہا کہ اتوار کو آپ نے لنچ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ میرے ساتھ کرنا ہے. اور دوسرے آپ کے سگے بھائی نے کہا آپ نے اتوار کو لنچ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ میرے ساتھ کرنا ہے. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ دونوں کو خوش رکھو، دونوں رشتے ہیں. یا تو بھائی کو کہہ دو بھائی تم ڈنر کر لو اور اس کے ساتھ لنچ کر لیں سسرالی کے ساتھ. اگر بھائی نہیں مان رہا تو بھائی کو کہیں لنچ میں تمہارے ساتھ کر لیتا ہوں، اور سسرالی کو کہیں کہ ڈنر میں تمہارے ساتھ کر لوں گا. لیکن دونوں بڑے اڑیل. میں شریعت کا حکم سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. دونوں رشتے ہیں، دونوں کو جوڑنا ہے، لیکن جب دونوں میں تعارض ہو جائے، تعارض سمجھتے ہیں؟ گاڑی اردو ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جا رہے ہیں دونوں کے. بھائی وہ کہہ رہے کہ لنچ ہی میرے ساتھ کرنا ہے، اور وہ کہہ رہے بھائی کہہ رہے میرے ساتھ لنچ کرنا ہے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا. دونوں ناراض ہونے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اب ظاہر ہے ایک ہی ٹائم پہ دو لنچ تو نہیں کر سکتے نا آپ. ممکن ہے آپ لوگ کر سکتے ہو تو کر لیے گا اگر جو کر سکتا ہے. میں اپنی مثال دوں گا، میں نہیں کر سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ دو لنچ. تو کوشش کریں گے کہ پھر کہ بھائی آدھا لنچ وہاں ہو جائے، آدھا وہاں ہو جائے، مگر وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، پورا کھانا تسلی کے ساتھ، روٹیاں گن کے رکھی ہوئی انہوں نے کہ کتنی کھاتا ہے. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ ایسے موقع پہ آپ کس کو ترجیح دو گے؟ بولو بھائی، سگے بھائی کو. کیونکہ خونی رشتے میں اور سسرالی رشتے میں جب تعارض آئے گا تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ سگے بھائی کو، سگی بہن کو، سگے ماموں کو. ان کی پھر شریعت میں اہمیت زیادہ ہے جو قریب ہیں. ایک ہے بیوی کے ماموں اور ایک ہے اپنے ماموں. تو جب دونوں ماموں میں پھٹا ہوگا تو کس کا ساتھ دو گے؟ اپنے ماموں کو. دل تو چاہے گا بیوی کے ماموں کو، کیونکہ رہنا بیوی کے ساتھ ہے، رہنا اپنے ساتھ نہیں ہے. دل تو چاہے گا اس کے ماموں کو ترجیح دیں، کیونکہ پھر وہ افورڈ نہیں کر سکتا آدمی بعد میں دشمنی. لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ بھائی اپنے ماموں پہلے ہیں، وائف کے ماموں بعد میں. البتہ ایک طرف اپنے ماموں ہیں اور ایک طرف اپنے سسر ہیں، تو سسر اگرچہ وہ سسرالی ہے مگر ہے وہ فادر ان لا، وہ فادر کے قائم مقام ہے، تو وہ اس لحاظ سے قریبی ہو گیا. یعنی خونی اور سسرالی میں جب آپ مقابلہ کروائیں گے تو وہ مقابلہ اپنے پیرلل میں ہوتا ہے نا، جو بالکل اس کے برابر ہیں، رشتہ قریب کا ہو. تو یہ ہماری شریعت جو ہے نا، یہ بہت زبردست، اس نے ایک ایک احکام بیان کیے. تو سسر کا رشتہ اس لیے قریبی ہے کہ وہ آپ کے والد کی جگہ ہے، باپ کی جگہ ہے. وہ صحابہ کرام ان رشتوں کا اس قدر خیال کیا کرتے تھے کہ جس کی آج ہمارے معاشرے میں نظیر نہیں ملتی، ہمارے معاشرے میں نظیر نہیں ملتی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ سے نکاح کیا، یہ جو یہودی تھے بنو قریظہ کا قلعہ پہ صحابہ کرام نے حملہ کیا، تو جتنے یہودی جو نوجوان تھے ان کو قتل کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی، اور انہی کے قوم کے آدمی نے فیصلہ کیا جو اسلام قبول کر چکے تھے کہ ان کو قتل کیا جائے. بہت بڑی غداری کی تھی انہوں نے، دھوکہ دیا تھا مسلمانوں کو. تو اب عورتیں بہت ساری زندہ رہ گئیں، شریعت میں عورت کو اور بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب وہ عورتیں کہاں جاتی ہیں؟ ظاہر ہے اسلام نے ایسے موقع پر حکم دیا یا تو ان سے شادی کرو یا ان کو باندھی بناؤ، کیونکہ ایسے ہی اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو وہ پھر، وہ تو ظاہر ہے بے حیائی پھیلائیں گے، ان کی کفالت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں تھیں. تو بہت ساری عورتیں باندیاں بن گئی تھیں، لونڈیاں بن گئی تھیں صحابہ کرام کی، یہ بھی لونڈی بن گئی تھیں. کسی نے آ کے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یہ تو ہارون علیہ السلام کی اولاد میں اور سردار کی بیٹی ہیں، آپ ان سے شادی کر لیں، اپنی بیوی بنا لیں، اسلام قبول کر چکی تھیں یہ. تو نبی نے جب ان سے شادی کی ہے تو صحابہ کرام نے جتنی باندیاں غلام بنایا ہوا تھا سب کو آزاد کر دیا. کیوں؟ کہا کہ یہ جو قوم ہے، یہ جو خاص قبیلہ ہے، یہ نبی کا سسرال بن گیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے، یہ کیا بن گیا ہے؟ نبی کا سسرال، یعنی یہ قبیلہ ایسا ہے جس سے نبی کا سسرالی رشتہ قائم ہو گیا. اب ہم ان کی عورتوں کو باندیاں نہیں بنا سکتے. یہ نبی کے سسرالی رشتوں کی صحابہ نے قدر کی ہے، تو خونی رشتوں کی کیسے کی ہوگی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ خونی رشتوں کی کیسے قدر کی ہوگی؟ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا، اس کے خونی رشتے اور اس کے سسرالی رشتوں کی قدر کرنی چاہیے. میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا تو میرے سسر صاحب بیان میں آگے بیٹھے ہوئے تھے. یہ وہ پرانے وقتوں کی بات ہے جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی. میں اس وقت مشہور بھی نہیں تھا زیادہ، اور میرے بیان میں بہت تھوڑے لوگ بیٹھا کرتے تھے، نیٹ نہیں تھا، میڈیا نہیں تھا کوئی ایسا، اور میں جس علاقے میں بیان کر رہا تھا وہ بھی کوئی زیادہ مشہور علاقہ نہیں تھا. تو کیا ہوا ہے کہ ہمارے جو مرید تھے، میرے مرید سے مراد جو شاگرد تھے، انہوں نے ان کو پتا چلا کہ میرے سسر صاحب بیان میں آ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، دعوت دے دے کے نا بہت بڑا مجمع اکٹھا کر لیا بیان میں. میں حیران یار آج اتنی پبلک کیوں ہے بیان میں؟ تو میں بڑا پریشان ہوا. پھر میں نے بعد میں پوچھا ان سے، انہوں نے کہا یہ مجھے جب پتا چلا نا آپ کے سسر صاحب آ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ کے بیان میں پبلک کو زیادہ لے کر آؤں، کیونکہ آپ کے سسر صاحب خوش ہو جائیں گے دیکھ کے کہ میرے داماد کی مارکیٹ میں بڑی ویلیو چل رہی. حالانکہ وہ میرے سسر صاحب کو جانتے بھی نہیں تھے. تو مجھے ان کی یہ ادا بہت ہی پسند آئی. میں نے کہا بندہ خاندانی ہے. بندہ کیا ہے؟ ورنہ اس طرف کس کا دماغ جاتا ہے؟ جس جو داماد ہے اس کا دماغ نہیں جا رہا. لیکن مجھے اس سے محبت ہوئی. میں نے کہا دیکھو اس کو مجھ سے اتنی محبت ہے کہ یہ میرے سسر صاحب کو بھی اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ یار ان کو خوش کرو. کیونکہ جیسے اوریجنل باپ جو ہے نا، جو نسبی باپ ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کی عزت دیکھ کے خوش ہوتا ہے، تو سسرال والے بھی اپنے داماد کی عزت دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تو صحابہ اکرام میں بہت سارے صحابہ نے کیا کیا، وہ باندیوں کو آزاد کر دیا کہ بھئی یہ نبی کا کیا بن گیا ہے؟ سسرال بن گیا ہے. عزت دی صحابہ اکرام نے. اور اس پہ بڑے واقعات ہیں. تو جبکہ خونی رشتوں کی اہمیت سسرال سے بھی زیادہ ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ نبی کے سسرالی رشتے تھے. حضرت ابو بکر کی بیٹی بھی نبی کے نکاح میں، اور حضرت عمر کی بیٹی بھی نبی کے نکاح میں. لیکن جو ان کا خونی رشتہ تھا وہ اتنا قریبی نہیں تھا جتنا حضرت علی کا خونی رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے سسرالی بھی تھے، یعنی داماد بھی تھے، اور نبی کے چچا زاد بھائی بھی تھے. تو چچا زاد بھائی کا رشتہ قریب ہوتا ہے. حضرت عمر نبی کے چچا زاد بھائی نہیں ہے، اوپر جا کے تین چار پشتوں کے بعد جا کے حضرت عمر کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. حضرت ابو بکر کا بھی ایسے ہی، مگر حضرت علی کا حضرت عبد المطلب پہ جمع ہو جاتا ہے جا کے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو رشتہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خونی بھی تھا اور سسرالی بھی تھا. پھر سسرالی رشتے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ آپ نے اپنی بیٹی کسی کو دی، اور ایک ہے کسی نے آپ کو اپنی بیٹی دے دی. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. دیکھو آپ جب کسی کو اپنی بیٹی دیتے ہیں تو آپ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے، وہ آپ کا انتخاب ہے، آپ کا انتخاب ہے. لیکن جب کسی نے آپ کو اپنی بیٹی دی تو یہ اس کا انتخاب ہے. اور اپنی بیٹی دینا یہ بڑا مسئلہ، یعنی بہت سوچ سمجھ کے یہ کام کیا جاتا ہے. بیٹی لینے میں لوگ جلد بازی کر لیتے ہیں، لیکن بیٹی دینے میں جلد بازی بولتے کیوں نہیں بھائی؟ جنریٹر ہی بول رہا ہے، آپ لوگ بول نہیں رہے. بیٹی دینے میں جو ہے بہت سوچتا ہے انسان، بیٹی لینے میں کیا کرتا ہے؟ جلد بازی. کیوں؟ بیٹی لے لی، آپ کو پتا ہے نہیں بنی چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا. لیکن جب بیٹی آپ نے کسی کو دی پھر بڑا بہت سارے خطرات ہوتے ہیں انسان کو، کیونکہ بیٹی کمزور ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے. آپ کو اس پہ خوف ہوتا ہے کہ ظلم نہ ہو بیٹی کے اوپر، اور اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو اس سے جان چھڑانا مشکل ہوتا ہے. اگر وہ طلاق دے گا تو ہوگی, نہیں دے گا تو نہیں ہوگی, اور پھر طلاق دے کے دوبارہ نکاح کرنا, یہ بہت ساری مسائل ہیں. حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تو فضیلت حاصل ہے کہ وہ نبی کے یار تھے, نبی کے ساتھ دفن ہوئے, فضیلت کلی حاصل ہے. لیکن حضرت علی کو کیا فضیلت حاصل ہے؟ ایک تو خونی رشتہ ان کا نبی سے زیادہ قریب ہے, دوسرا نبی نے ان کو اپنی بیٹی دی ہے اور ابو بکر عمر رضی اللہ ان سے بیٹیاں لی ہیں. نہیں آئی بات سمجھ؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سی چیزوں میں بہت مبالغہ ہوتا ہے. ایک بات خوب ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتی ہے فضیلت کلی اور ایک ہوتی ہے فضیلت جزوی. فضیلت کلی اور جزوی میں فرق جب سمجھ میں آئے گا نا تو صحابہ کے مراتب میں فرق سمجھ میں آئے گا کہ کس صحابی کا کیا مقام ہے. فضیلت کلی اسے کہتے ہیں کہ آپ کو جو کام سونپا گیا ہے اس میں آپ نمبر ون ہیں. دیکھو ایک گڑا کھدوانا ہے آپ نے, ایک کنواں کھدوانا ہے آپ نے, اب آپ کے سامنے چار مزدور کھڑے ہوئے ہیں. ایک ہے انتہائی خوبصورت, بڑا ہی خاندانی سادات میں سے, بہت سخی ہے, اس کے قصے مشہور ہیں سخاوت کے, لیکن وہ پہلی مرتبہ کنواں کھود رہے ہیں. اس کام کا اسے تجربہ, بولو نا بھائی, نہیں, پہلی دفعہ یہ کام کر رہے ہیں. آپ نے اس سے انٹرویو لیا, آپ بہت خوبصورت ہیں, مجھے بڑا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے کنواں کھودواؤں, اس لیے کہ جتنی دیر آپ کنواں کھودیں گے میرے ساتھ رہیں گے آپ اور مجھے آپ اچھے لگیں گے, باتیں چیتیں آپ بڑی اچھی کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ, سخاوت بھی ہے, ممکن ہے مجھے 500 روپے نکال کے دے دیں آپ سخاوت میں. دوسرا ہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے, آپ کے سگے ماموں ہیں, وہ آپ کو وہ اس لیے اچھے لگ رہے ہیں کہ آپ کے ماموں ہیں, کنواں کھودنے کا انہیں زیادہ تجربہ نہیں ہے. تیسرا بھی اسی طرح کوئی ہے. چوتھا ہے کالا کلوٹا, شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے, کوئی رشتہ داری نہیں ہے, ایک نمبر کا چور مشہور ہے معاشرے میں, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ ہے کہ یہ اتنے کنویں کھود چکا ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ جو کام وہ 6 گھنٹے میں کریں گے یہ 1 گھنٹے میں کر کے دکھا دے گا. تو کنواں کھودنے کا کام آپ کس سے لوگے مجھے یہ بتاؤ؟ ماموں سے لوگے اپنے, ہیں بھائی, یا وہ جو بہت حسین جمیل خوبصورت ایجوکیٹڈ, بات کرنے کی تمیز, اسٹائلش, یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں, کپڑے بہت اچھے پہنے ہوئے اس نے, اس سے لوگے آپ یہ کام؟ آپ بولو گے بھائی یہ چور, اچکا, حبشی, جیسا مرضی ہے, ابھی میں کام کیا کرنا چاہ رہا ہوں, کنواں, اس کے لیے یہ سب سے بہترین ہے. تو اس موقع پر جو کلی فضیلت ہے اس کنواں کھدوانے کی, وہ اس حبشی کالے کلوٹے کو حاصل ہے. اس موقع پر سب سے افضل کون ہے بولو بھائی؟ وہ کالا, اس کام کے لیے سب سے افضل کون ہے؟ وہ کالا کلوٹا, چور, اچکا. آپ نے کہا یہ ابھی کیا چوری کرے گا, کدال تھوڑی, کدال بھی اسی کے ہیں, اور میں کون سا اس کے حوالے بینک کر رہا ہوں یا اس کو کیشیئر بنا رہا ہوں اپنی دکان پہ, جنرل اسٹور پہ, یہ کیا چوری کرے گا یہاں پہ؟ کنواں ہے, مٹی چوری کر کے لے جائے تو لے جائے. تو اس موقع پر آپ کس کو ترجیح دو گے؟ کنواں کھدوانے والے کو, دوسروں کو ترجیح نہیں دو. ہاں اگر کوئی اور معاملہ ہے, دوستی لگانی ہے یا رشتے ناطے کرنے, اس میں آپ دوسری چیزیں دیکھو گے, اس میں آپ اس کو بولے گا میں نے گھر میں رشتے داری قائم کرنی ہے, میں نے کنویں تھوڑی کھدوانے ہیں, یہ سر تھوڑی پھڑوانا ہے کسی کا. تو فضیلت کلی کہتے ہیں کہ جو کام جس کے ذمے سونپا گیا ہے اس میں کس کو کون سی فضیلت حاصل ہے. اور یہ جو مزدور میں نے چار مثالیں دی ہیں, ان میں باقی مزدور کیا ہیں؟ ان کو جزوی فضیلت ہے. جزوی فضیلت, جزوی کیا ہے؟ کہ جب حسن کا مقابلہ ہوگا تو ہم کہیں گے یہ حبشی جو کنواں کھود رہا ہے یہ ان میں سب سے کمتر ہے, اور یہ حسن کے مقابلے میں اس سے زیادہ ہے, یہ سخاوت کے مقابلے میں اس سے زیادہ ہے, یہ بہادری میں اس سے زیادہ ہے. تو یاد رکھو جیسے اللہ نے پیغمبروں میں فضیلت کلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے, مگر جزوی فضیلتیں اللہ نے بعض دوسرے پیغمبروں کو بھی دی ہیں. اب انبیاء کا اصل کام کیا ہوتا ہے؟ پیغمبروں کا, اللہ کا پیغام اپنے بندوں تک, اللہ کے بندوں تک پہنچانا, یہ کام جیسے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے ایسے کسی اور پیغمبر سے نہیں لیا. تو رسول ہونے کے اعتبار سے, رسالت کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت کس کو حاصل ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں؟ بہت ساری باتیں کہ آپ کی شریعت کے بعد تمام شریعتیں منسوخ, لیکن بعض دوسری فضیلتیں اللہ نے پیغمبروں کو دی ہیں وہ جزوی ہیں. جیسے حضرت موسیٰ کو کیا بنایا؟ کلیم اللہ. ہمارے نبی پر جب وحی آیا کرتی تھی تو جبریل آسمان سے وحی لے کر آتے تھے. اللہ براہ راست ہم کلام نہیں ہوتے, مگر اللہ نے حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, موسیٰ کو میں اپنے قریب کر کے سرگوشیاں کرتا ہوں ان سے. براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے اللہ باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں کی, لیکن اس سے حضرت موسیٰ کا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر لحاظ سے بلند نہیں ہو گیا. ہم اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام فخر کریں یا یہودی فخر کریں کہ ہمارے پیغمبر جو تھے, اور یہودی فخر کرتے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو موسیٰ کا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. یہودی کہتے ہیں کیوں زیادہ ہے؟ کہتے ہیں نمبر ایک, قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ موسیٰ کا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ یہودی یہ بات کہتے ہیں, ان کی کتابوں میں بھائی تمہارے نبی پر جو قرآن نازل ہوا اس میں تمہارے نبی کا نام تو دو دفعہ آیا ہے اور ہمارے نبی کا نام درجنوں دفعہ آیا, بہت بار بار موسیٰ 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 قرآن بھرا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے. اور دوسری بات یہودی کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نبی سے جب اللہ ہم کلام ہوتا تھا تو تم خود کہتے ہو, تمہاری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جبریل اور اللہ کے جبریل واسطہ ہوتے تھے اللہ اور اپنے بندے کے درمیان. اور کہتے ہیں ہمارے نبی پر جب وحی آتی تھی تو اللہ کوہ طور پہ بلا کے براہ راست ہم کلام ہوتا تھا, درمیان میں کسی کا واسطہ نہیں ہوتا تھا. تو یہودی یہ سوال کرتے ہیں, اس کا جواب کیا ہے؟ بھائی ہم مانتے ہیں یہ فضیلت, لیکن رسالت جو پیغمبروں کا بنیادی کام ہے اس میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ پہ فضیلت دی ہے. کیسے؟ نبی نے فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا لما وسعہ اتباعی, اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے ہمارے درمیان موجود ہوتے تو موسیٰ کی نجات بھی اسی وقت ہو سکتی تھی جب وہ میری پیروی کریں. ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ جائیں گے اور مجھے اللہ وہی جبریل کے ذریعے کرے گا, لیکن میرے پاس جو جبریل کے ذریعے وہی آئے گی اللہ کوہ طور پہ موسیٰ کو بلا کے براہ راست کیا کہیں گے کہ جاؤ جو میں جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر رہا ہوں ان کو جو حکام دے رہا ہوں جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھو. جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے میں تمہیں براہ راست احکام دے دیا کرتا تھا, اب جب محمد دنیا میں آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو میں تم سے براہ راست کلام تو کروں گا, مگر وہ کلام ہوگا کیا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ تمہاری نجات کیسے ہوگی. بہت مشکل ہے سمجھانا. آگئی یہاں تک سمجھ میں؟ مثالوں سے بات کوشش کرتا ہوں تو اسی طرح مشکل مضامین آسان کر کے آپ کے دماغوں میں اتار دوں. اللہ نے حسن میں کس کو فضیلت دی؟ یوسف علیہ السلام کو. اب اگر کوئی کہے ہم یہودیوں سے یہ کہہ سکتے ہیں, یہودی بھی یہ بات مانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے, یہودی بھی مانتے ہیں, تو ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ پھر تو موسیٰ علیہ السلام زیادہ افضل ہیں یا یوسف علیہ السلام؟ یہودی کہیں گے موسیٰ علیہ السلام, ہم کہیں گے بھائی اللہ نے حسن تو حضرت موسیٰ کو اتنا نہیں دیا جتنا یوسف علیہ السلام کو دیا. تو یہودی کا کیا جواب ہوگا؟ یہی کہ بھائی وہ ایک جزوی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ جزوی چیز ہے. تو یہاں بھی ہم کہیں گے کلیم اللہ ہونا یا قرآن میں ان کا تذکرہ بہت زیادہ ہونا یہ جزوی فضیلت ہے, لیکن کلی فضیلت کس کو حاصل ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی طرح یاد رکھو صحابہ کرام میں کلی فضیلت سب سے زیادہ پہلے نمبر پہ کس کو حاصل ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر نے دیا اتنا کسی نے نہیں دیا, اور نبوت سے پہلے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ابو بکر مجھے ایک نیکی اپنی دے دیں جو رات انہوں نے غار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی, جب مشرکین مکہ نے آپ کو نکال دیا اور ابو بکر نے آپ کا ساتھ دیا, آپ کے ساتھ گئے اور غار میں رات گزاری, کس طریقے سے وہ پورا واقعہ قرآن نے بیان کیا اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے. قرآن نے کیا کہا ہے صحابہ کو اور پوری دنیا کے تمام انسانوں کو؟ الفاظ دیکھو, کہ اے ایمان والو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے, کیسے عجیب الفاظ ہیں, تو تحقیق اللہ نے اس وقت محمد کی مدد کی ہے کہ جب مشرکین نے ان کو نکال دیا, ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار, جب محمد اور ان کے ساتھی غار میں موجود تھے, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, محمد اپنے دوست سے اور ساتھی سے کہہ رہا تھا اے ابو بکر غم نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, ساری دنیا کو ایک طرف کہ تم ساری دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو, لیکن اللہ نے اس وقت بھی مدد کی جب محمد اور اس کے ساتھی کس میں تھے, غار میں. کیا مطلب, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر کو ایک طرف رکھا اور ساری دنیا کے سانے انسانوں کو قرآن نے, بولو بھائی, دوسری طرف. تو قرآن حضرت ابو بکر کے علاوہ تمام انسانوں سے کہہ رہے کہ تمہارا دل چاہے ساتھ دو, دل چاہے ساتھ نہ دو. نہیں دو گے تو اللہ تو ساتھ دے, اللہ نے تو اس وقت بھی ساتھ دیا جب محمد اپنے ساتھی کے ساتھ غار میں تھے. تو پتہ چلا کہ اللہ نے اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں رکھا بلکہ ابو بکر کے ساتھ رکھا ہے. تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے ابو بکر اپنی اس رات کی نیکی دے دیں جو اللہ نے قرآن میں جس کا تذکرہ کیا ہے, اور ثانیہ نئی الفاظ دیکھو, اللہ فرمانے جب محمد دو میں سے ایک تھے, دو میں سے ایک تھے, دوسرے کا تذکرہ بھی آ رہا ہے خود بخود, دوسرے کا تذکرہ بھی آ رہا ہے, اذ یقول لصاحبہ, جب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے, تو حضرت ابو بکر کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ساتھی کہا ہے. سب صحابہ کو ساتھی کہا مگر ابو بکر کو الگ سے ساتھی کے لفظ سے خطاب کیا, دوست کے لفظ سے خطاب کیا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت. تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر مجھے وہ اس ایک رات کی نیکی دے دیں تو میں اپنی ساری زندگی کی ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں, وہ نیکی میں حاصل نہیں کر سکتا اور وہ نیکی نہیں کما سکتا میں. تو اسی یہ فضیلت کلی ہے, یہ کس کو حاصل ہے, بولو بھائی, حضرت ابو بکر. دوسرے نمبر پہ جو فضیلت کلی حاصل ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے. تیسرے نمبر پر جو فضیلت کلی, فضیلت کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے میں یا آپ کا ساتھ دینے میں یا دین کو دنیا میں غالب کرنے میں, کیونکہ نبی کا مشن کیا تھا, دین دنیا میں غالب آ جائے. تو اس دین کو دنیا میں غالب کرنے میں سب سے بڑا کردار حضرت ابو بکر کا, پھر حضرت عمر کا, پھر حضرت عثمان کا, اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے غالب کرنے میں, جو نبی کا مشن تھا. تو اس لیے فضیلت کلی ان چار صحابہ کو حاصل ہے, سب سے پہلے حضرت ابو بکر, اس کے بعد حضرت عمر, اس کے بعد حضرت عثمان, اور اس کے بعد حضرت علی. لیکن جزوی فضیلتیں حضرت علی کو جتنی حاصل ہیں شاید کسی اور صحابی کو حاصل نہ ہو, جزوی فضیلت وہ بہت زیادہ ہیں. تبھی یہ دونوں صحابہ ابو بکر و عمر حضرت علی کا بڑا احترام کیا کرتے تھے. اور ان جزوی فضیلتوں میں جو سب سے بڑی فضیلت حضرت علی کو حاصل ہے, سب سے بڑی فضیلت جس کا کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا, وہ ہے نبی نے ان کو اپنی بیٹی دی ہے. یعنی کسی پیغمبر کا کسی کو اپنی بیٹی دے دینا یہ معمولی فضیلت نہیں ہے. ممکن ہے اس پر کسی کو اشکال ہو کہ بھائی وہ تو حضرت عثمان کو بھی دیے, تو اس لحاظ سے حضرت عثمان کو حضرت علی پر فضیلت ہونی چاہیے کہ بھائی وہ تو حضرت علی تو ایک بیٹی کے شوہر تھے, حضرت عثمان تو ذو النورین ہیں, ایک بیٹی دی, جب ان کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی دے دی. نہیں یاری بات, اس سوال ہی سمجھ میں آئے تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا بھائی. پھر تو داماد ہونے کے لحاظ سے تو حضرت عثمان کو حضرت علی پر فضیلت حاصل ہے نا, لیکن یہ بات درست نہیں ہے. داماد ہونے کے لحاظ سے حضرت علی کو حضرت عثمان پہ فضیلت ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عثمان کے نکاح میں دو بیٹیاں تو آئیں مگر ان سے نسل نہیں چلی اور نبی کا خاندان ان سے آگے نہیں گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس اللہ کی مشیت تھی. اللہ یہ فضیلت کس کو دینا چاہتے تھے؟ حضرت علی. حضرت علی وہ واحد صحابی ہیں اور حضرت فاطمہ نبی کی وہ واحد بیٹی ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی ہے. نبی کی جو باقی تین بیٹیاں تھیں, چار بیٹیاں تھیں نا نبی کی, باقی تین بیٹیوں سے بھی نسل نہیں چلی. آج دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا نسب حضرت زینب سے جا کے ملتا ہو جو نبی کی بیٹی ہیں, یا کسی اور بیٹی سے. اور کروڑوں لوگ ایسے, لاکھوں ایسے مل جائیں گے جن کا نسب حضرت علی سے اور حضرت فاطمہ سے جاتا ہے. تو اس لیے علماء اس معاملے میں کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ حضرت علی. احادیث میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بالغ ہوئی ہیں, حضرت ابو بکر نے ارادہ کیا ان سے نکاح کرنے کا, حضرت عمر نے بھی ارادہ کیا ان سے نکاح کرنے کا, اور پیغام بھیجا. صحابہ کے زمانے میں پیغام بھیجنا بہت آسان ہوتا تھا. ہمارے ہاں پیغام بھیجنے سے پہلے آدمی ڈرتا ہے کہ اگلے سے جوتے مار کے گھر سے باہر نہ نکال دیں, ٹھیک ہے, کہ تیری ہمت کیسے ہوئی. اور پھر استخارے نکالتے ہیں 6-6 مہینے. وہ ٹوپی ڈرامے تو وہ میں بیان کرتا ہی رہتا ہوں. اس کو حضرت ابو بکر نے بھی تذکرہ کیا, حضرت عمر نے بھی. نبی نے جواب کیا دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو بٹھایا ہوا ہے علی کے لیے. کیا مطلب؟ میرا پہلے سے ارادہ ہے کہ میں ان کا نکاح کس سے کروں گا؟ حضرت علی سے کروں گا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضرت ابو بکر سے. اس کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضرت عمر سے. لیکن جواب کیا دیا, میں اپنی بیٹی کسے دوں گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, علی کو دوں گا. حضرت ابو بکر سے کتنی محبت تھی, اس کی دلیل حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر, اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن میرا خلیل اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. عربی میں دو لفظ ہیں, ایک حبیب ہے اور ایک خلیل. ابو بکر حبیب ہیں, خلیل صرف اللہ ہی کو بنایا جا سکتا ہے. اگر اجازت ہوتی تو ابو بکر کو بنا لیتا. لیکن یہاں کیا فرمایا, بیٹی کس کو دوں گا؟ حضرت علی کو. تو کیا مطلب کہ بھائی وہ دوستی اور محبت اپنی جگہ, لیکن بیٹی دینا ایک نازک معاملہ ہے, تو تم دونوں داماد بننے کے معاملے میں علی سے افضل نہیں ہو اس معاملے میں. اس میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پھر حدیث میں آتا, حضرت علی نے جب پیغام نکاح بھیجا, تو اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیسی چیزیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ تمہاری طرف علی نے پیغام نکاح بھیجا ہے. نبی تو پہلے سے تیار تھے. پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ سید الانبیاء بھی اپنی بیٹی پر اپنی رائے زبردستی مسلط, بولو نا بھائی. میں جو آپ سے بلواتا ہوں نا سبق یاد کرانے کے لیے, میرے بیان کو بیان سمجھ کے نہ بیٹھا کریں, گپ شپ کی نیت سے بیٹھا کریں. باتیں ہو رہی ہیں, کچھ آپ کہیں گے کچھ میں کہوں گا, ایسے کچھ سیکھے لیں گے ہم لوگ بیٹھ, ورنہ خطیب بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے اور لوگ اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ٹی وی میں آ رہے ہو, پھر سو رہے ہوتے ہیں, کوئی جاگ رہا ہوتا ہے, کوئی رو رہا ہوتا ہے, کوئی ہنس رہا ہوتا ہے, بھائی اس کے چلو پروگرام ختم ہو جاتا ہے. تو میں آپ لوگ سے بلواتا ہوں بار بار تاکہ آپ لوگ میرے ساتھ رہیں. تو کتنی بڑی سیرت ہے نبی کی. سید الانبیاء تھے, ان کا فیصلہ تو غلط نہیں ہو سکتا, لیکن اپنی بچی سے پوچھ رہے ہیں. اور رشتہ کتنا بہترین کس کا آیا ہے؟ حضرت علی کا. اور کمال کی بات یہ کہ حضرت علی اتنے غریب اور اتنے مفلس تھے کہ اس وقت اس سے زیادہ مفلسی کو کوئی مثال ملتی نہیں. تو نبی اپنی بیٹی کے لیے داماد کی دولت نہیں دیکھ رہے ہیں, ان کی صحت قوت دیکھ رہے ہیں. حضرت علی جوان تھے, ابو بکر اور عمر ذرا عمر میں زیادہ ہو گئے تھے, تو دیکھ رہے ہیں بھائی بیٹی کے لیے جوان داماد ہونا چاہیے. دوسری بات یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا چچا زاد بھائی ہیں اور ابو بکر عمر کا رشتہ مجھ سے دور کا ہے, تو اپنے قریبی کو رشتوں میں, جو اپنے قریبی رشتے ہیں, اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ بیٹیوں کی شادیوں میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو ترجیح دینی چاہیے, بشرطے کہ وہ قابل بھی ہوں. اگر کوئی نہیں ہے, کوئی سیٹنگ میں نہیں آ رہی سمجھ میں, پھر غیروں میں دے دیں. شریف آدمی, اچھا آدمی غیر, وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اپنے جو نااہل ہیں قریبی رشتہ داروں سے. لیکن اگر قریبی رشتہ داروں میں کوئی اہل موجود ہے تو ان کو ترجیح دینی چاہیے. آج کل ڈاکٹروں نے بہت بڑا جھوٹ معاشرے میں پھیلایا ہوا ہے کہ کزن میرج سے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں. 100% غلط ہے, شریعت کی تعلیمات کے بھی خلاف, مشاہدے کے بھی خلاف ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی جواب نہیں دیا. نہیں آ رہی بات. کوئی جواب نہیں دیا, خاموشی اختیار فرمائی. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں بھائی. اگر ان کو اعتراض نہیں تھا تو کہتی ٹھیک ہے, خاموشی اختیار فرمائی. وجہ اس کی یہ تھی کہ پیغمبر کی بیٹی تھی, بے پناہ حیا تھی ان میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال. کیا تھی؟ حیا. رشتے کا مسئلہ ہے, میں اپنے منہ سے کیسے کہوں, بس خاموشی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خاموشی کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ اس رشتے پر راضی ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, البکرو اذنہا سماتہا, کنواری لڑکی سے جب نکاح کا پوچھا جائے گا تو اس کی خاموشی اس کی رضا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن یہ جب ہے جب ابا دادا کوئی پوچھے, ایسے اجنبی آدمی نے کہیں اس کا نکاح کرا دیا, میں نے تمہارا نکاح فنا کرا دیا, قبول ہے, وہ چپ بیٹھی ہوئی ہے, آپ کا چپ ہو گیا, ہو گیا نکاح, ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ وہ اس لیے چپ ہے, وہ آپ کو لفٹ ہی نہیں کرا رہی, تو کون ہوتا ہے بھائی میرا میری شادی کرانے والا. لیکن ابا نے اگر نکاح کرا دیا اپنی بیٹی کا, مسجد میں آ کے قاضی صاحب سے کہا ہم بھی نکاح پڑھا دیں, بچی کو بھی پتا نہیں ہے, پھر بچی کو جا کے خبر دی بیٹا میں نے فلاں سے تمہارا نکاح کرا دیا ہے, تو مسئلہ خوب سمجھ لیں. اگر بچی خاموش رہ گئی اس موقع پر تو نکاح ہو گیا. کنواری لڑکی تھی, اگر وہ چپ بیٹھی رہی چپ تو نکاح کیا ہوا, ہو گیا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض خواتین کے ایسے کیسز آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ بولا ہی نہیں تھا, تو بولا ہی نہیں تھا تو ہو گیا بس نکاح. اگر اس کو پسند نہیں ہے تو کہے ابا مجھے منظور نہیں. کل بھی کوئی ایسا کیس آیا, ایک صاحب کہہ رہے ہیں میری شادی ہوئی تھی, لڑکی راضی نہیں تھی, ابا نے اس کی شادی کر دی, سوری اس کی شادی نہیں, اس کی کہیں سیٹنگ تھی کسی خاتون سے, اس کی ابا نے کہیں اور شادی کر دی. شادی ایسے کی ہے, وہ لڑکی راضی نہیں تھی لیکن اس نے نکاح نامے پہ بھی سگنیچر کر دی اور زبان سے بھی مجبوراً کہہ دیا کہ قبول ہے, مجبوری میں کہہ دیا کہ کیا ہے قبول ہے. اب یہ پرانا والا تو وہ تو مسئلہ ہوا نا بھائی, کوئی ہو اگر بیٹھا ہوا جو میرے, یہ نہ سمجھے میں اس کی توہین کر رہا ہوں, وہ آپ کو پتا ہے میں ذرا اپنے اسٹائل سے واقعہ سناتا ہوں. جس کے ساتھ بعض دفعہ وہ جس نے پوچھا ہوتا ہے وہ بیان سن رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, وہ کہتے یار یہ میری عزت کا جنازہ ہو رہا ہے, تو میں آپ جو جنہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا میں خود بھی اس کی شکل کو نہیں پہچانتا, اگر وہ میرے سامنے بھی بیٹھا ہوا میں نہیں پہچانتا کون ہے. تو اب جب ان نون پرسن بن گیا تو جو مرضی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جب جانتا ہی نہیں کوئی کس کا واقعہ ہے تو کیا مسئلہ ہو. تو وہ جناب وہ کہنے لگے کہ میں نے کیا کیا, اب اس کو یہ فکر ہے کہ یار یہ والا اللہ کرے نہ ہوا ہو یہ والا نکاح جو اس کے ابا نے کہیں اور کرایا ہے نا, تو مجھ سے آگے پوچھ رہے کہ لڑکی نے تو مجبوری میں قبول ہے بولا ہے. میں نے کہا جب قبول ہے بول دیا تو کیا ہوا, ہو گیا. کہہ رہے وہ تو مجبور تھی. میں نے کہا وہ مجبور تھی تو نہیں بولتی, بلکہ نہیں بولتی تو بھی نکاح ہو جاتا. تو اصل مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں, اگر وہ چپ رہتی, ابا نے نکاح کرایا اس کا اور وہ چپ چاپ گم سم بیٹھی ہوئی ہے, تو مجبوری میں اگر خاموش رہے گی تو بھی نکاح ہو جائے گا. تو لہذا اگر کسی کو ایسا موقع پر نکاح نہیں کرانا تو لڑکی کے ذمے لازم ہے منہ سے بولے ابا مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے, منہ سے بولے گی پھر نہیں ہوگا, چپ رہے گی تو ہو جائے گا. ہاں طلاق یافتہ خاتون یا بیوہ عورت, اس کے لیے خاموش رہنا کافی نہیں ہے, اس کو منہ سے بولنا پڑے گا. وجہ اس کی یہ کہ اگر وہ کہے کہ بھائی میں چپ بیٹھی تھی کیونکہ مجھے منہ سے بولتے ہوئے شرم آ رہی تھی, تو سوال پیدا ہوتا ہے آپ کے 6 بچے ہو گئے ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, پہلے میاں سے, یا آپ نے ایک شادی شدہ زندگی گزار لی شوہر کے بعد, اب آپ کہہ رہی ہو کہ مجھے منہ سے بولتے ہوئے شرم آ رہی تھی, تو یہ شریعت اس کو قبول نہیں کرتی. ایک شادی شدہ عورت میں اتنی حیا نہیں ہوتی, ایک نیچرل ہے, کوئی برائی کی بات نہیں کر رہا میں, ایک فطری چیز ہے. کنواری لڑکی میں حیا زیادہ ہوتی ہے, تو شریعت نے اسی فطرت کو دیکھ کے اصول بنائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی سے پوچھا کہ علی سے تمہارا نکاح کر دوں, تو حضرت فاطمہ خاموش رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ یہ درست ہے. حضرت علی اس رشتے پہ اتنا خوش ہوئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولیمے کا پروگرام بنایا کہ بھئی اتنا مقدس گھرانہ, اتنی مقدس خاتون میرے گھر میں آ رہی ہیں تو میں ولیمہ کروں گا. پیسے نہیں تھے ولیمے کے, ٹھیک ہے, ایک اونٹ تھا اپنا اونٹ. اس زمانے میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی, تو نبی کے جو سگے چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے شراب پی ہوئی تھی, اس زمانے میں حرام نہیں تھی, شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی, وہ نشے میں تھے. عرب میں تھی سخاوت بہت زیادہ, اس وقت پردے کے حکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے, تو حضرت حمزہ کی جو چچا زاد بہنیں اور جو دیگر خواتین تھیں, حضرت حمزہ تھے بڑے خوبصورت اور جوان اور قریشی تھے, سخی لوگ تھے. حضرت علی کی نیت تھی اپنے اونٹ پر کہ اس کو میں حلال کر دیتا ہوں, ولیمہ ہو جائے گا, اور کچھ پیسے ہی نہیں تھے. ایک سواری کو انہوں نے کہا چلو اس کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں, یہ ایسا موقع کہاں آئے گا, اتنا بہترین ایک مبارک نکاح ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا, وہ تھے نشے میں تھے, تو ان کی جو خاندان کی عورتیں تھیں انہوں نے حضرت حمزہ کو کہا کہ اے حمزہ تیری, یعنی میں, یعنی ان کے عربی الفاظ کا ترجمہ اردو محاورے میں کر رہا ہوں, وہ لفظ بلفظ ترجمہ نہیں, کہ اے حمزہ تو یہ آپ کی سخاوت کو چیلنج ہے, یہ ہم عورتیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ اونٹ زندہ سلامت, مطلب وہ سمجھیں کہ یہ ان کا اونٹ ہے, تو بھئی یہ کیسا ہے کہ اونٹ کھڑا ہوا ہے, جیسے ہم کسی کے بکرے کو دیکھتے ہیں نا, کہتے ہیں یار یہ بکرا تو آج میری دعوت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, آپ کیا ماشاءاللہ اتنا بہترین خوبصورت بکرا ہے تو آج ہو جائیے حلال. ہم کہتے ہیں نا ایسے مذاق کرتے ہیں, مرغا گھوم رہا ہے کسی کے یہاں, یار یہ تمہارے یہاں تو چھ چھ مرغے گھوم رہے ہیں, دو چار ہو جائیں آج. تو انہوں نے دیکھا جوان اونٹ ہے, تو حضرت حمزہ کو یہ تانا دیا کہ اے حمزہ تیری سخاوت کیسی سخاوت ہے, اور عورتوں کا تانا مرد پہ اور ٹھا کر کے لگتا ہے جا کے, ٹھیک ہے نا بھائی, عورت بخل کا تانا دے رہی ہے. تو حضرت حمزہ کو یہ تانا دیا کہ یہ اونٹ جوان کھڑا ہوا ہے اور ہم یہاں بھوکے ہیں. حضرت حمزہ یہ بھول گئے کہ یہ میرا اونٹ نہیں ہے, کس کا ہے, یہ علی کا اونٹ. وہ بھول گئے کیونکہ نشے میں تھے, ان کو خیال نہیں تھا. وہ ایک دم اٹھے, انہوں نے اونٹ کو نہر کیا, گرایا عربوں میں. تھوڑی دیر کے اندر نا اونٹ کو بالکل گوشت ووش کاٹ دے, وہ بڑے ماہر تھے اس کے. تو حضرت علی جب واپس آئے ہیں تو دیکھیں اونٹ کی چانپیں وہاں پہ اور پائے وائے پک رہے ہیں, صحیح ہے نا, اس کی تشکیل ہو چکی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ لم املک عینایا, میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہ رکھ سکا. کتنے جری تھے, کتنے بہادر تھے, مگر یہ منظر دیکھ کے رو پڑے. کس بات پہ رو رہے ہیں, اونٹ ضائع ہونے پہ نہیں, کہ ولیمے کا اتنا بہترین آپشن, اور ضائع بھی کس نے کیا, میرے اپنے چچا نے. وہ جب حضرت حمزہ کو ہوش آیا تو پھر انہوں نے یہ کیا ہو گیا بھائی, ٹھیک ہے, وہ چانپے وہاں پہ سب کی تشکیل ہو چکی تھی. تو یہ بڑا دلچسپ واقعہ ایک تاریخ میں. تو حضرت علی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بیٹی دی, اور پھر ان سے حضرت حسن اور حسین پیدا ہوئے. حضرت حسن حسین کو حضرت علی نے اتنی محبت نہیں دی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے, اور حضرت حسن اور حسین شکل و صورت میں بھی حضرت علی سے مشابہت کم تھی اور نبی سے مشابہت زیادہ تھی. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی سے سب سے زیادہ مشابہت حضرت حسن کی ہے, کوئی بھی نبی کے اتنے مشابہ نہیں جتنے حضرت حسن. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کیا کرتے تھے. ایک دفعہ جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. خطبے کے دوران امام کا کیسا وقار اور روب ہوتا ہے نا, خطبے کے دوران کیسا ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے. مجھے بھی لوگ کہتے ہیں آپ ویسے بڑے بے تکلف رہتے ہیں, لیکن جمعے کے دن جب آپ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں بڑا ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ڈنڈا ہی کھینچ کے نہ مار دیں. خطبے میں ایک روب ہوتا ہے, اس کی ایک الفاظ بڑے شائستہ ہوتے ہیں اس کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے ہوں گے اور سامنے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے, وہ کیسی مجلس ہوتی ہوگی. لیکن حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر, اور مسجد کے دروازے پر آپ کو حسن اور حسین نظر آ گئے, دونوں بچے. اتنے خوبصورت تھے یہ دونوں کہ ان کا نام نبی نے رکھا ہے حسن. حسن کہتے ہیں خوبصورت کو. جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے, تو ان کا نام رکھا حسین. حسین بھی خوبصورت کو کہتے ہیں, لیکن حسین کا اور حسن میں فرق یہ کہ حسین کہتے ہیں چھوٹا, یعنی چھوٹا آدمی. چھوٹے سے مراد, کیونکہ عمر میں کم تھے تو کم عمری کی وجہ سے ان کو حسین, اور بڑے والے کو حسن نام دیا. اس لیے یہ نام بہت اچھے ہیں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بچوں کا نام بتائیں, تو میں ان کو پہلے نمبر پہ حسن یا حسین بتاتا ہوں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بچوں کا جب نام رکھیں تو اس میں ان الفاظ کو دیکھا کریں, یا تو ہا سین نون آ رہا ہو, ہا سین نون, کیونکہ یہ حسن سے نکلا ہے. حسن سے صرف خوبصورتی کو نہیں کہتے, ہر چیز میں عمدگی کو عربی میں حسن کہا جاتا ہے. تو ہا سین نون جس نام میں بھی آ رہا ہے وہ نام رکھیں, جیسے حسن ہے, حسین ہے, محسن ہے, احسن ہے, حسان ہے. سمجھ گئے, پانچ نام تو یہ ہو گئے, حسن, حسین, محسن, احسن اور حسان, اور بھی شاید کوئی حسین بھی ٹھیک ہے. تو بچوں کا نام ان چھ ناموں میں سے ایک رکھا کریں, یہ بہت بہترین سلیکٹڈ نام ہے. دوسرا یہ نہیں رکھنا چاہتے تو ایسا نام رکھیں جس میں ہا میم اور دال آ رہا ہو, ہا میم اور دال, حمد, قابل تعریف. کیونکہ ہا میم دال جس نام میں آ رہا ہے تو بچے کو جب بھی لوگ پکاریں گے تو کیا مطلب, قابل تعریف, یہ تعریف کے قابل ہے, اس کی صفات اچھی ہیں. جیسے حماد ہے, محمد ہے, احمد ہے, حمید ہے, اور بھی بتائیں, حامیم دال آ رہا ہو, حامد ہے, احد نہیں, احد میں حامیم دال نہیں آ رہا, احمد ہے, محمد ہے, حماد ہے, حمید ہے, اور بھی شاید بعد میں سوچوں تو دماغ میں آ جائے. جی مبشر میں باشیر, آپ کا نام تھوڑی جو مبشر سے آپ بیٹھے ہیں تو مبشر, اچھا محمود, محمود, یہ لفظ محمود نہیں ہے, محمود, محمد بھی ہے, محمد بھی ہے, تو یہ سب نام ہوئے جن میں قابل تھا. تیسرے نمبر پہ حضرت فرمایا کہ اور بالکل صحیح بات فرماتے تھے, بہت اچھا یہ نام رکھنے میں ایک بہت اچھی ایک پہلو ہے جس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. اور تیسرا فرمایا کرتے تھے یا وہ نام رکھیں جس میں سین عین اور دال آ رہا ہے, سعد, کیونکہ عربی یہ سعادت سے نکلا ہے, سعادت مند. سعادت مند عربی میں کہتے ہیں نیک بخت کو, خوش قسمت کو, جو دنیا میں بھی خوش قسمت ہو اور آخرت میں بھی خوش قسمت. قرآن نے جنتیوں کو سعید کہا ہے, فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا, تو سین عین اور دال کا لفظ جس نام میں آ رہا ہے, جیسے سعید, جیسے مسعود, جیسے سعد, نہیں آ رہی بات یار کیا کریں, خواتین میں سعیدہ یا سعدا, سعدا نام بھی خواتین کا ہے, سعدا, اسعد, سواد نہیں ہے یہ سین ہے, اسعد, سعید. لوگ فون کر کر کے دماغ کھا جاتے ہیں نا, بچہ پیدا ہو گیا نام کیا رکھے. اب ہمارے لیے اپنے بچوں کے نام اتنی مشکل ہو رہے ہیں, سارے نام ختم ہو گئے اپنے بچوں میں, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابھی کون سے والے کا کیا رکھیں. اب دوسروں کے بھی ہم بتاتے رہے کہ آپ یہ رکھو وہ رکھو. تو میری بھانجی پیدا ہوئی, اب اس کی شادی ہو گئی, ماشاء اللہ بچہ بھی ہو گیا اس کو, ابھی تک اس کا نام نہیں رکھ سکا میں, کیونکہ میری ہمشیرہ نے مجھے کہا کہ بھائی اس کا نام بتاؤ. تو سوچتے رہے کیا, سارے پورے خاندان میں ہر نام مارکیٹ میں موجود تھا, تو ہم نے کہا فی الحال نساء رکھ دو, شروع میں کچھ لگا دیں گے مہر النساء یا کچھ. تو وہ اب تک اس کی شادی بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, اب تک اس کا نام نساء ہے. نساء تو کوئی نام ہی نہیں ہے نا, نساء تو عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں. اب تک شروع میں کچھ لگا ہی نہیں, ٹائم ہی نہیں مل رہا, ٹائم ہی نہیں مل رہا, کیونکہ وہ ہمارے یہاں جب بچے خاندان میں پیدا ہوتے تھے تو میں چونکہ مولانا صاحب تھا, مدرسے میں پڑھ رہا تھا, تو اکثر مجھ سے رشتے دار رابطہ کرتے تھے, بھائی آپ بتائیں. تو بھانجے بھتیجے ہو تو بھائی مجھ سے پوچھا کیا نام رکھیں, تو بعضوں کے تو رکھ دیے, بعض اب تک کھٹائی میں پڑا گیا ان کا معاملہ. تو میں کہتا ہوں اب ضرورت نہیں ہے, اب ان کے پوتے نواسے خود ہی اپنی دادی کا نام مرنے کے بعد تجویز کر لیں گے, قبر پہ لکھ دیں گے, ٹھیک ہے. تو چھوڑو اب جو چل گیا مارکیٹ میں چل گیا, صحیح ہے غلط ہے اب کیا کرنا ہے اس کا. بعض لوگ غلط نام سے اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ صحیح نام لوگوں تو پہچان. ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا, نام تو اس کا میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ کہیں بیان سن لے, بولے یار اس کو لڑکے ملائی کہتے تھے, ملائی. وہ بالکل سفید چٹا تھا, سفید بالکل وائٹ. تو لڑکوں نے اس کا نام کیا رکھ دیا, ملائی, سفید رنگ کا تھا بالکل. تو اس کو اصل نام سے کوئی پہچان, شروع میں تو اس کو غصہ آتا تھا لیکن پھر وہ بھی ملائی کہتا تھا اپنے آپ. اتنا مشہور ہو گیا تھا ملائی کے نام سے کہ وہ اب اصل نام کوئی جانتا ہی نہیں ہے. ایسے بعض محدثین گزرے ہیں جن کے اصل نام سے کوئی نہیں پہچانتا, ان کو بھی کسی نے کوئی مذاق میں کچھ کہہ دیا تو وہ اتنا مشہور ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کی چڑھ نہ رکھا کرو, بعض دفعہ وہ اتنی مشہور ہو جاتی ہے کہ وہ خود بھی بےچارا اپنا تعارف اسی سے کرواتا ہے کہ میں وہی ہوں ستار بھائی جن کو لوگ مذاق سے ٹھکنا کہتے ہیں یا مذاق سے موٹو کہتے ہیں. تو لوگ اپنا ایسا خود تعارف کروا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں موٹو کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کون. تو اس لیے کسی کا نام, ایک صاحب کو میں نے فون کیا تو ان کا فون آیا, میں نے کہا کون بات کر رہے ہیں, وہ کہنے جس کو آپ نے ہیلمٹ کہا تھا, ہیلمٹ, بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, بتاؤں گا نہیں کون ہے. ان کا ماشاءاللہ سر اتنا بڑا ہے, میں نے ایک دن مذاق میں کہہ دیا, میں نے کہا آپ کو تو ہیلمٹ پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو تو ماشاءاللہ پہلے سے ہیلمٹ ہی فٹ ہوا ہوا ہے, مذاق میں کہا. تو اب اصل نام مجھے معلوم نہیں تھا تو مجھے فون کیا, میں نے کہا کون بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وہ جن کو آپ نے ہیلمٹ کہا تھا. تو میں نے کہا میں نے تو پیار سے ویسے ہی کہہ دیا تھا لیکن آپ اپنا تعارف ہیلمٹ سے نہ کراؤ, کیونکہ اگر یہ نام آپ کا مشہور ہو گیا نا آپ بہت پچھتاؤ گے, لوگ آپ کو اصل نام سے نہیں جانیں گے, تو اس لیے آپ اپنا اصل نام بتائیں. تو میں نے ان کا اصل نام سیو تو کیا لیکن بریکٹ میں ہیلمٹ لکھ لیا ہے, کیونکہ اس نام کے اور بہت سارے لوگ ہیں, تو ہیلمٹ میں نے لکھ لیا اپنی معلومات کے لیے, کسی کو اور کو نہیں بتاتا, اس لیے لکھا کہ بھائی اس نام کے تو درجنوں فون آتے ہیں, جب آئیں گے تو یہ ہیلمٹ سے پتا چل جائے گا یہ کون بات کر رہے ہیں, لیکن دوسروں کو بتانے سے اپنی حد تک رکھا ہوا. تو ایسے مشہور ہو جاتی ہیں. جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں آل بیت کی فضائل بیان کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سسرالی رشتے ہیں جو حضرت ابو بکر بھی ہیں, حضرت عمر بھی, بہت سارے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نسبی رشتے ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا, کیونکہ باقی بیٹیوں پر حضرت فاطمہ کو فضیلت ہے, اس لیے کہ حضرت فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی ہے. پھر حضرت علی کا ہے, پھر حضرت حسن اور حضرت حسین کا ہے. صحابہ میں حضرت ابو بکر کو فضیلت تھی مگر اس کے باوجود حضرت ابو بکر حضرت حسن حسین کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے. کیوں؟ فرماتے تھے کہ یہ نبی کے خونی رشتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں, حضرت حسین تو اس سونے بچے تھے حضرت ابوبکر کے دور میں, تو حضرت ابوبکر نے ان کو گود میں اٹھا کے پیار کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے اپنے رشتوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں. صرف کیوں ان کو اٹھا کے پیار کر رہے ہیں کہ یہ نبی کا نواسا ہے. حضرت عمر کا دور خلافت آیا, حضرت عمر کا, حضرت عمر کا تو ایک جلال تھا. حضرت عمر نے ایک موقع پر غنیمت, جو فے کا مال ہوتا ہے نا بیت المال میں, جس میں امیر کو اختیار ہوتا ہے بھائی جس کو چاہو دو, تو جب وہ تقسیم کیا تو اپنے بیٹے, حضرت عمر کی عادت یہ تھی کہ جو جس کی خدمات دین میں زیادہ ہیں ان کو زیادہ دیا کرتے تھے اور جس کی خدمات کم ہیں ان کو کم دیا کرتے تھے. یعنی جو جہاد میں نبی کے ساتھ زیادہ شریک ہوئے, جیسے بدر کے صحابہ, ان کو پہلے بلا کے دیا کرتے تھے اور زیادہ دیا کرتے تھے, جو بعد میں ایمان لائے ان کو کم دیا کرتے تھے. تو حضرت عمر نے حضرت حسن حسین کو زیادہ دیا اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کم دیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اپنے والد سے کہ میں تو نبی کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں شریک رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, تو میری خدمات تو زیادہ ہیں, حسن حسین تو نبی کے زمانے میں چھوٹے بچے تھے, تو آپ ان کو ترجیح دے رہے ہیں اور مجھے پیچھے رکھ رہے ہیں. تو حضرت عمر نے بڑا عجیب جواب دیا, فرمایا حل ابو کا مثل ابی ہی ماں, بتاؤ کیا تمہارا باپ ان کے باپ جیسا ہے؟ یعنی حضرت علی کو اپنے اوپر فضیلت دی کہ بھائی ان کے باپ تو نبی کے داماد ہیں اور تمہارا باپ نبی کا داماد نہیں ہے, کیا تمہارا باپ ان کے باپ جیسا ہے؟ آگے فرمایا حل امو کا مثل امی ہی ماں, کیا تمہاری ماں ان کی ماں جیسی ہے؟ کیسے عجیب الفاظ ہیں یہ, کیسے عجیب الفاظ. اور صحابہ کی نبی سے محبت دیکھو, نبی سے محبت, کہ نبی کے جانے کے بعد ان کے رشتوں سے کیسی محبت کر رہے ہیں کہ بھائی تمہاری ماں ان کی ماں جیسی, ان کی ماں تو نبی کی بیٹی ہے اور تمہاری ماں نبی کی بیٹی نہیں ہے. اور آگے فرمایا حل جدو کا مثلو جدی ہی ماں, کیا تمہارے نانا ان کے نانا جیسے ہیں؟ تمہارے نانا تو صحیح ہے نا, میرے سسر ہو گئے نا, حضرت عمر کے سسر, اور حسن اور حسین کے نانا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے, بھائی اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو حضرت عمر کی عادت تھی کہ صحابہ میں جس کی دینی خدمات زیادہ ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں, مگر ان میں جو آل بیت ہیں, اہل بیت ہیں, جو آل رسول ہیں, ان کو ان پر بھی ترجیح دیا کرتے تھے. اور اس پر کہنے کو بہت کچھ ہے کہ صحابہ اکرام نے کیسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکرام کیا, اور حضرت حسن اور حضرت حسین بھی حضرت ابو بکر اور عمر سے کتنی محبت کرتے تھے. بس یہ ایک واقعہ بتا کے میں اپنے بیان کو ختم کر دوں, کیونکہ آج بہت سے لوگ نے ایسے بنا کے پیش کیے دونوں کو الگ الگ فریق. حضرت حسن اور حضرت حسین حضرت عثمان کے زمانے میں جوان ہوئے ہیں, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے, پھر حضرت عثمان کے دور میں بہت سارے ملکوں میں جہاد کیے جا کے آپ دونوں نے. اور صحابہ جب حضرت حسن یا حسین ان کی فوج میں ہوتے, افریقہ کی لڑائی جو تھی نا, افریقہ جب فتح ہوا ہے تو اس میں بھی حضرت حسین موجود تھے اس لڑائی میں, قسطنطینیہ کی لڑائی میں, حضرت معاویہ کی خلافت دور حکومت میں قسطنطینیہ کی لڑائی میں حضرت حسن اور حسین موجود تھے. تو بہت ساری جنگوں میں انہوں نے شرکت کی ہے. تو جس جنگ میں یہ موجود ہوا کرتے تھے صحابہ فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہمیں انشاءاللہ ضرور فتح ملے گی, اس لیے کہ ہمارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد موجود ہے. اور ایک جنرل نالج کے لیے ایک بات بتا دوں, حضرت حسین کی جو اولاد ہے صرف حضرت زین العابدین سے چلی ہے نسل. حضرت حسین کی بہت ساری اولاد تھی مگر وہ سب کربلا میں شہید ہو گئے, صرف ایک امام زین العابدین باقی بچے تھے جن سے آگے نسل چلی ہے حضرت حسین رضی. آج جتنے بھی حسینی ہیں, حسینی سے مراد جو حضرت حسین کی اولاد میں ہیں, وہ صرف حضرت زین العابدین کی اولاد میں ہیں. اور یہ زین العابدین جو تھے یہ کس کی اولاد میں ہیں, یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. جب ایران فتح ہوا ہے تو یزدرزد جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی گرفتار ہو گئی, وہ بادشاہ کی بیٹی شہزادیوں جیسے اس کے ظاہر ہے جو ان کے رہن سہن کے طریقے ہوتے ہیں, کافر چاہے کافر ہو لیکن اگر وہ اونچے خاندان کا ہوتا ہے تو اس کے طور طریقے دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں. تو صحابہ کی عادت تھی جب کسی بڑے لوگوں کو گرفتار کرتے تھے اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر ان کی شادی بھی کسی بڑے سے ہی کرواتے تھے, یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے, بلکہ دیکھتے تھے کہ یہ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. تو یس درجرز کی بیٹی تھی, بہت خوبصورت بھی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کا نکاح میں حسین رضی اللہ عنہ سے کراؤں گا, کیونکہ یہ سردار کی بیٹی ہے تو اس کی شادی بھی کس سے ہونی چاہیے, اپنے بیٹوں میں سے کسی سے نہیں کرائی. آپ دیکھیں یہ حضرت عمر کی کیسی سوچ تھی, اپنے بیٹوں سے بھی کرا سکتے تھے. فرمایا اس کی نکاح میں کس سے کراؤں گا, حضرت حسین سے. اور یہ حضرت عمر کا اس امت پہ احسان ہے کہ حضرت حسین کی نسل جو چلی ہے صرف انہی بیوی سے چلی ہے, انہی کی اولاد میں امام زین العابدین پیدا ہوئے. حضرت حسین کی جو باقی بیویاں تھیں ان کی جتنی اولادیں تھیں وہ ساری کربلا میں شہید ہو گئی تھیں, کوئی بھی زندہ نہیں بچا ان میں, صرف حضرت زین العابدین بچے. اور یہ کس کی اولاد میں, یہ وہی ایران کے بادشاہ کی شہزادی کے بیٹے تھے. تو یہ کریڈٹ حضرت عمر کو جاتا ہے کہ حضرت عمر نے جو حضرت حسین کو جو پیش کی جو رشتے کے لیے, تو اسی سے حضرت حسین کی اولاد چلی ہے. تو اگر کوئی حضرت حسین کی اولاد میں حضرت عمر کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی والدہ جو نسب میں جا کے ان والدہ کی جس نے شادی کرائی تھی انہی کو برا بھلا کہہ رہا ہے. تو یہ کتنی عجیب بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, بھائی تم ان کی اولاد میں ہو, اور یہ تو کس کا کمال ہے, کس کو یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے. تو میں بس وہ آخری واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا یہ کیسے دفاع کیا کرتے تھے. عراق سے ایک فتنہ پرس آدمی آیا, وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو برا بلا کہنے لگا حضرت حسین کے سامنے. حضرت حسین نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ نے مہاجرین کی تعریف کی, الذین ہاجروا فی سبیل اللہ واخرجوا من دیارہم, صحابہ میں کچھ وہ ہیں جو اپنے جو جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے. تو کہنے لگے حضرت حسین بتاؤ کیا تم ان لوگوں میں سے ہو, تو وہ عراقی کہنے لگے نہیں. فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی جن کی قرآن نے تعریف کی ہے, والذین تبوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم, وہ انصار ہیں جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی, اللہ نے ان کو بھی جنتی قرار دیا. تو حضرت حسین نے فرمایا کیا تم ان لوگوں میں سے ہو, انہوں نے کہا نہیں ان میں سے بھی نہیں ہے. فرمایا تیسرا طبقہ وہ ہے جو بعد میں قیامت تک آئے گا, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے جو بعد میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اے اللہ ہم نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ ہم انصار میں سے, مگر ہم مہاجرین سے بھی محبت کرتے ہیں انصار سے بھی محبت کرتے ہیں, اور اے اللہ لا تجعل فی قلوبنا غلا, اے اللہ نہ انصار کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال اور نہ مہاجرین کی نفرت. حضرت حسین نے فرمایا تم اس فریق میں سے بھی نہیں ہو, کیونکہ تم ابو بکر عمر کی برائی جب کر رہے ہو تو تمہیں نہ مہاجرین سے محبت نہ انصار سے محبت, اور نہ وہ تیسرا طبقہ ہے, نہ تم مہاجرین میں سے ہو نہ تم انصار میں سے ہو, نہ اس طبقے میں سے ہو جو مہاجرین سے یا انصار سے محبت کرتا ہے, تو تمہارا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے اچھائی میں. کیسے مضبوط دلائل سے دفاع کیا کہ ابو بکر اور عمر تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے دین کو چھوڑ کر ہجرت کی, اور تم اگر اللہ کی نظر میں کچھ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان مہاجرین سے محبت کرو ان سے نفرت نہ کرو. تو ہمیں جو سبق ملتا ہے نا ان واقعات سے, ایک تو یہ کہ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا بھی جزو ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بنگلہ دیش ہمارے, اصل میں یہ جو میں کہتا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہمارے ایک دوست تھے بنگلہ دیشی, وہ کہتے تھے سمجھ گئے سمجھ گئے تو وہاں سے ہماری زبان. ہمارے ایک دوست بنگلہ دیشی تھے, وہ بڑی عجیب عجیب باتیں ان کی زبان میں بڑی وہ گڑبڑ تھی. وہ کہیں گرفتار ہو گئے, کہیں گرفتار ہو گئے تو پھر چھوٹ کر آئے. وہ اس زمانے میں شروع میں جب یہ روس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا نا, تو بالکل آخری دور چل رہا تھا, ہم بچے تھے بالکل اس وقت. تو کہیں گرفتار ہو گئے تو پھر چھوٹ چھاٹ کے آ گئے. وہ تو کچھ سال گزر گئے, ہم مدرسے میں گئے, ہمیں پتہ چلا بھئی یہ پہلے گرفتار ہو گئے تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ جب گرفتار ہو گئے تو کیسے چھوٹ کے آئے تھے؟ انہوں نے کہا توبۃ اللہ ہوا تھا, توبۃ اللہ. ہم نے کہا توبۃ اللہ تو اللہ سے آپ نے توبہ تو کی ہوگی, توبہ تو کی ہوگی, لیکن کوئی چیز ذریعہ بھی تو بنی ہوگی نا, گرفت بھاگے جیل توڑ کے یا کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں بتا تو رہا ہوں توبۃ اللہ ہوا تھا, توبۃ اللہ. ہم نے کہا بھائی توبہ تو اللہ تو ہے, اللہ سے توبہ تو ہے, لیکن کوئی ظاہری سبب بھی تو. پوچھ پوچھ کے تھک گئے, پتہ چلا یہ کہہ رہے ہیں تبادلہ ہوا تھا تبادلہ ہوا تھا, تبادلہ کو ایسے گھما گھما کے توبہ تو اللہ توبہ. ہم نے کہا یہ بولو نا بھائی تبادلہ ہوا تھا, کچھ قیدی ان کے انہوں نے چھوڑے, کچھ انہوں نے چھوڑے, اس طرح سے چھوٹ کے تبادلہ ہوا. تو وہ اسی طرح وہ کہتے ہیں سمجھ گئے. تو وہ بعض دفعہ میری زبان پہ ایسے چڑھ جاتا ہے تو لوگ مجھے بعد میں ملامت کرتے ہیں، پھر میں یہ ہٹاتا ہوں زبان سے. آج بڑے دنوں کے بعد زبان پہ دوبارہ آ گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے. اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صحابہ ان اہل بیت سے محبت کیوں کرتے تھے، کیونکہ نبی سے محبت تھی. تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے خونی رشتوں سے بھی محبت ہوتی ہے. تو کسی بزرگ ہے، کسی عالم سے اگر آپ کو محبت ہے تو اس کے اولادوں سے، اس کے قریبی رشتہ داروں سے بھی محبت ہونی چاہیے. یہ محبت کا تقاضا ہے. میرے ٹیچر بریلوی ہیں، وہ کسی بھی مسلک کے علماء کو نہیں سنتے، جبکہ اپنے علماء کے بیان بھی نہیں. اچھا ایک خاتون نے پوچھا، یہ بیان بھی نہیں سنتی، کہتے ہیں کہ مولویوں کے پاس کیوں جاتے ہیں، جو مسئلہ پیش ہے قرآن حدیث سے دیکھو اور پڑھو، تو انہیں کس طرح سیدھی راہ پلائے جائیں؟ ان سے کہیں یہ قرآن اور حدیث بھی تو مولویوں نے ہی تمہیں بتایا ہے، اور قرآن حدیث میں پڑھو گے تو قرآن حدیث خود کہتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو. تو قرآن خود کہہ رہے ہیں علماء کے پاس جاؤ، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں علماء کے پاس نہیں جائیں گے، ہم قرآن کے پاس جائیں گے. تو یہ تو عجیب سی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس پر میرے پورے بیانات ہیں. قرآن میں دو طرح کے مضامین ہیں، ایک ہے مسائل اور ایک ہے فضائل. فضائل کا علم قرآن میں براہ راست پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے علماء کی ضرورت نہیں. مسائل کا علم قرآن میں علماء کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، یہ خود قرآن میں لکھا ہوا ہے. وہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ پورا بیان اس پر میرا مستقل ہو چکا ہے، ابھی وقت نہیں ہے. اگر ایک ساتھ دو لڑکیاں پسند ہوں تو کیا دونوں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ اللہ دونوں پسند ہیں دونوں سے شادی کرا دے. چاروں سے کرا دے. جب دعا کر رہے ہو تو دعا میں کنجوسی کیسی؟ دعا کرو اے اللہ دونوں اور ان دو کے علاوہ اور بھی دلا کے چاروں سے کرا دے. حضرت حسین جن کی آج میں نے سیرت بیان کی نا، انہوں نے ایک وقت میں چار عورتوں سے نکاح کیا ہے. حضرت حسن نے بھی ایک وقت میں، ایک مجلس میں قاضی نے ایسے نکاح پڑھایا کہ میں نے ان چاروں کا نکاح آپ سے اتنے مہر پہ کیا، آپ نے قبول کیا؟ حضرت حسن نے فرمایا ہاں قبول کیا. یہ بھی سیرت ہے معذرت کے ساتھ، لیکن آپ لوگ اپنے حالات خود بہتر جانتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. ٹھیک ہے، کوے نے دیکھا ہنس کو، یار کیا اسٹائل ہے اس کا چلنے کا، اور میں کیسے پھدک پھدک کے چلتا ہوں. تو اس نے بھی ویسی کوشش کی تو نہ پھدک کے چلنے کے قابل رہا نہ عجیب سے ہی بن گیا. کوؤں نے اس کو نکال دیا، نہ تو ہمارا نہ ان کا رہا. تو ایسا نہ ہو کہ آپ ایک وقت میں ایٹ اے ٹائم چار کی کوشش کریں اور پھر ایسی پڑے سر پہ کہ جو ایک بھی نہ ملے. پھر ہمارے میرے بیان میں ایک لڑکا بیٹھتا تھا، اس کی کہیں منگنی ہوئی ہوئی تھی، شادی ہونے والی تھی. تو میرے بیان سن سن کے ان کے چار شادیوں کا شوق پیدا ہوا. اس نے بتا دیا کہ میں چار کروں گا. تو ایک دن روتا ہوا آیا، کہہ رہے یار وہ بھی ٹوٹ گئی جو رشتہ پہلے ہوا ہوا تھا نا، کہہ رہے وہ بھی ٹوٹ گیا. تو کہتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات داڑیاں کیوں رکھتے ہیں؟ پوچھو تو کہتے ہیں کہ نبی نے کہا داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ. یعنی اہل حدیث حضرات اتنی لمبی داڑھی کیوں رکھتے ہیں؟ داڑھی کے بارے میں مسئلہ یہی ہے کہ داڑھی کو لمبی رکھنا ہی سنت ہے. جو ایک مٹھی سے زیادہ ہم کاٹ دیتے ہیں یہ صرف جائز ہے، افضل نہیں ہے. افضل کیا ہے بولو بھائی؟ بڑھائی جائے. کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اعفو اللحا، داڑھی کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، بڑھاؤ اس کو. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھی بڑی ہوئی تھی. تو اس لیے اگر کوئی اہل حدیث حضرات داڑھی بڑھاتے ہیں تو یہ کوئی قابل ملامت نہیں ہے، سنت کے زیادہ قریب یہی ہے بڑھانا. ہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ بڑھے کہ وہ بالکل لٹکنا شروع ہو جائے تو اس کو برابر کیا جا سکتا ہے. ہم اہل حدیث حضرات سے یہ کہتے ہیں کہ آپ بڑی داڑیاں رکھیں مگر اس کو برابر کریں نیچے سے جا کے، سمجھ رہے ہیں نا بات، تاکہ وہ خوبصورت لگے دیکھنے میں. تو یہ ایک بات ہے، لیکن ویسے بڑی داڑھی رکھنا ہی افضل ہے. آج کل تو عجیب عجیب سے لوگوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں کہ داڑھی کاٹ کے اتنے گہرے گہرے خط بناتے ہیں. باقی یہ جو ہم کہتے ہیں ایک مٹھی زیادہ کاٹنا جائز ہے، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ وہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ دیا کرتے تھے اور کسی صحابی نے ان پر اعتراض نہیں کیا. تو ہم کہتے ہیں اس کی بھی گنجائش ہے. تو کوئی لمبی داڑھی نہیں رکھ سکتا تو چھوٹی رکھ لیں. ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں لوگوں کو رخصتیں بتایا کرو، گنجائش والے فتوے بھی، کیونکہ لوگ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب آپ ان سے کہیں گے بڑی رکھو تو وہ کہیں گے یار یہ تو اور مشکل ہو جائے گا. تو ان کو یہی بتا دو بھائی ایک مٹھی رکھ لو، یہاں سے بال ایک مٹھی سے زیادہ آ رہے ہیں کاٹ سکتے ہیں اس کو، لیکن افضل وہی ہے جو پہلے حدیث حضرات جس طرح سے رکھتے ہیں. یہ ہاتھ کیوں ایک ہاتھ سے مسافہ کرتے ہیں اہل حدیث حضرات؟ ٹھیک ہے، ایک ہاتھ سے جو مسافہ کرتے ہیں اس کی دلیل یہ لوگ صحیح ہے بخاری کی حدیث سے دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے مسافہ کیا. تو کہتے دیکھو ہاتھ تو یہ نہیں کہا دونوں ہاتھوں سے مسافہ کیا، ہاتھ سے. تو یہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں، مگر یہ استدلال ہماری رائے کے مطابق غلط ہے. اس لیے کہ عربی میں جو لفظ جو انسانی جسم کے جو اعضاء دو دو ہیں نا, دو دو, جیسے آنکھیں دو ہیں, کان دو ہیں, تو اس کے لیے عربی میں مفرد لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا, کان سے بھی سوال ہوگا قیامت کے دن, آنکھ سے بھی سوال ہوگا. تو کیا مطلب ایک آنکھ سے ہوگا؟ تو یہ اس میں جنس ہے, لفظ آنکھ کا ہے مگر مراد کیا ہے؟ دونوں آنکھیں. لفظ کان کا ہے مگر مراد کیا ہے؟ دونوں کان. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نے ہاتھ سے مصافحہ کیا, تو ہاتھ اس میں جنس ہے, اس میں جنس ہے, مراد ہاتھ. یعنی یہ اعتراض ہے کہ بھائی معانقہ نہیں کیا بلکہ ہاتھ کے ذریعے مصافحہ کیا, تو اس میں یہ مطلب نہیں کہ ایک ہاتھ سے, یہ دونوں ہاتھ مراد ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے نبی نے جب مصافحہ کیا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے دونوں ہاتھ نہ ملائے ہوں, کیونکہ نبی کا ہاتھ جب صحابی کے ہاتھ سے مس ہو رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابی رسول دوسرا ہاتھ بھی نہ کریں. اور نبی کے سامنے جب کوئی عمل ہوتا ہے اور نبی اس پہ نکیر نہ کریں تو وہ عمل سنت بن جاتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اور عرف میں مصافحہ تو میں عرف کا بھی دخل ہوتا ہے کہ ادب, ہمارے عرف میں دو ہاتھ سے مصافحے میں ادب سمجھا جاتا ہے, ایک ہاتھ سے مصافحے کو ادب نہیں سمجھا جاتا. تو جائز ایک ہاتھ سے مصافحہ بھی ہے لیکن افضل کیا ہے؟ دو ہاتھ سے مصافحہ. اور بخاری کی وہ جو حدیث ہے ہاتھ سے مصافحہ ہے, اس میں ایک ہاتھ کا ذکر نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں وہ ہاتھ اس میں جنس ہے, لفظ ہاتھ ہے مراد اس سے دونوں ہاتھ ہیں. یہی جمہور کا مذہب ہے, یہی ائمہ اربعہ کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی یہی مذہب ہے. تو جمہور کو فالو کرنا چاہیے, اس سے شذوذ اختیار نہیں کرنا چاہیے, افضل یہی. دس محرم کے احترام میں کیا 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 جائے, اس دن میں کیا کیا کریں, روزہ رکھیں, باقی اگلا مسئلہ کے جواب نہیں میں دیتا. بھائی شیعہ لوگوں کا ماتم دیکھنا اور جگہ جگہ سبیل سے پانی شربت پینا ہمارے لیے جائز ہے ہی نہیں. بھائی جو شیعہ لوگوں کا مذہب ہے ان کو اس پر عمل کرنے دیں, آپ کا مذہب ہے آپ اس, ہمارے مذہب میں ماتم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو جب ماتم نہیں ہے تو ماتم دیکھنا بھی نہیں ہے, تو نہ ماتم کریں اور نہ ماتم جا کے دیکھیں. دس محرم کے احترام کے لیے گھر میں چولہا جلانا, اور جس لڑکی کی شادی نہ ہو رہی ہو دس محرم کو ہاتھ پر مہندی لگا کر امام بارگاہ چلی جائے شادی ہو جائے گی. بھائی یہ ان لوگوں کا مذہب ہے, ہمارا مذہب نہیں. ہمارے یہاں شادی کے لیے ضروری ہے کہ شادی کرو, اس کے علاوہ مہندی لگانے سے نہیں ہوتی. رشتے تلاش کرو, صحیح ہے نا, اور دعا مانگو اللہ سے, ہونی ہوگی ہو جائے گی, نہیں ہوگی تو کچھ بھی کر لو, نہیں ہوگی. اچھا بھائی اور کیا ہے, چولہا جلانا نہیں, دس محرم کو تو روزہ رکھنا ہے, چولہا جلے گا تو روزہ کون رکھے گا پھر؟ ہمارے کچھ بھائی شیعہ کو کافر کہتے ہیں, اگر شیعہ کافر ہیں تو میرے بھائی یہ کافر کافر کا مذاق چھوڑ دو, کیا کرنا ہے؟ تم سے کون پوچھ رہا ہے؟ کوئی پوچھ رہا ہے تم سے کہ کیا ہے؟ نہ قبر میں تم سے سوال ہوگا, تم سے سوال یہ ہوگا کہ ہمارے بارے میں سوال ہوگا. تو ان چیزوں سے بہت اختلاف فرقواریت پھیلتی ہے, لڑائی جھگڑے قتل و غارت کی ایک پورے ملک میں ایک جو ہے وہ ایک, کتنے علماء شہید ہو گئے, کتنے دھماکے ہو گئے, اس بحث کو علماء کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا واسطہ ختم کر. آپ کو ان سے کیا لینا دینا, آپ کا ایک مذہب ہے. لوگ کہتے ہیں میں اس لیے کہ بھائی شادی, تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سنیوں میں لڑکیاں مر گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں جو تم ان کے مسلک میں کر رہے ہو, تو بھائی وہ اپنے مسلک میں شادی کریں, تم اپنے, ورنہ مسلمان کافر ہونا ایک الگ بحث ہے, لیکن ایڈجسٹ کیسے ہوگا؟ شادی تو بھائی آپ کا ایک ہی مذہب ہو تو پھر میاں بیوی میں محبت سے زندگی گزرتی ہے نا, اگر مذہب ہی الگ الگ ہیں تو کیسے؟ وہ اپنے, وہ جب اس کا پڈا ہوگا تو وہ اپنے شیعہ ذاکر کو بلا رہی ہوگی, اس سے مسئلہ پوچھ رہی ہوگی, اور آپ پوچھ رہے ہوگے اپنے سنی سے. اب شیعہ لوگوں میں تین طلاقیں دے دو ایک بھی نہیں ہوتی, آپ نے کہیں طلاق دے دی تو وہ شیعہ مذہب سے فتویٰ لائے گی, ایک بھی نہیں ہوئی, وہ کہے گی میں آپ کی بیوی ہوں, اور آپ کہیں گے تینوں ہو گئی ہیں, تو آپ اس سے جان چھوڑائیں گے, وہ دنیا چھوڑ دے گی, آپ کی جان نہیں چھوڑے گی, کیونکہ عورت اپنے شوہر کو اتنے آرام سے اس زمانے میں نہیں چھوڑتی ہے. بندہ پہلے مرتا ہے, دنیا سے جاتا ہے, جو سب کی بات نہیں کر رہا, جو آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, لیکن ہوتا ہے ایسے, تو ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا یہ. اس لیے بہت فرق ہے مذہب میں, ان کے یہاں تین نمازیں ہیں, پانچ نمازیں مگر تین ٹائم پہ, آپ کے یہاں پانچ نمازیں, ان کے یہاں وضو پاؤں سے شروع ہوتا ہے, آپ کے یہاں ہاتھ سے شروع, تو اتنا فرق آ رہا ہے تو وہ پھر ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بھائی شیعہ سنی میں نکاح جائز نہیں ہے, اس بنیاد پر کہ مذہب میں فرق بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.